الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت, مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور گناہوں کے دنیا کے اور آخرت کے نقصانات کا, عذاب اور وبال کا ذکر فرمایا ہے اور بڑے بڑے مشہور و معروف بعض گناہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ بطور خاص ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. آج حدیث نمبر 21 میں ایک مشہور و معروف گناہ کا ذکر فرمایا ہے جس کی طرف ہمیں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ گناہ بھی بہت عام ہے. اور جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو عام لوگ اسے تو گناہ نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سنگین اور خطرناک ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ اس گناہ کے عادی بن جاتے ہیں, اور جب آدمی بار بار کسی گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو بھی گناہ چاہے صغیرہ ہو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور گناہ کبیرہ سب سے بڑے گناہوں کا, جو گناہ بھی ہے بہت ہی زیادہ باعث وبال اور باعث عذاب ہے. ان دو وجہ سے اس گناہ کی طرف بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلے میں وہ حدیث پڑھ لیتا ہوں, اسی سے ہمارے ذہن میں وہ گناہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر میں اس کی کچھ تشریح کروں گا انشاءاللہ. اس کا عنوان ہے زنا کے اسباب بھی حرام ہیں. زنا کے اسباب بھی حرام ہیں. جیسے زنا حرام ہے وہ کام بھی گناہ ہیں جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کی طرف حرام طریقے سے دیکھنا ہے, اور کان بھی زنا کرتا ہے, اور اس کے زنا غیر محرم عورت کی آواز بلا ضرورت سننا ہے. زبان کا بھی زنا ہے, اور اس کا زنا نامحرم عورت سے ناجائز گفتگو کرنا ہے. اور پیر بھی زنا کرتے ہیں, اور پیروں کا زنا نامحرم عورت کی طرف برے ارادے سے چلنا ہے, اور دل بھی زنا کرتا ہے. اور دل کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورت کی طرف مائل ہو اور اس کی خواہش اور تمنا کرے. یہ سارے اسباب پائے جانے کے بعد شرم کا تصدیق کر کے یا زنا کر لیتی ہے یا تکذیب کر کے زنا سے بچ جاتی ہے. فائدہ, اور بے ریش لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا یا ایسا کام کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تاتون رجال شہوات من دون النساء, کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. اور اس حدیث کے ساتھ اگر اس سے پہلے والی حدیث کو بھی ملا لیا جائے جو گانے بازے اور ناچنے کے متعلق گزری ہے, دیکھو کتنے سارے گناہ اکٹھے ہو گئے. اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تشریح کے ساتھ, تو اس میں زنا کا ذکر ہے. ہر انسان میں مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی, اور وہ شہوت فطری ہے, ہر انسان میں اللہ پاک نے رکھی اور اپنی حکمت و مصلحت سے رکھی, تاکہ اس کے ذریعے انسان کی نسل چلتی رہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ جہان باقی رکھنا ہے, اور جتنی روحیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں جن کو اس دنیا میں آنا ہے, تو ان کا آنے کا راستہ کھلا رہے, اور حلال اور جائز طریقے سے انسانوں کی خواہش پوری ہوتی رہے, اور انسانوں کی نسل چلتی رہے. لہذا اپنی حد میں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ ضروری چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہوت کو پورا کرنے کا ایک حلال طریقہ پیدا فرمایا, ایک حلال ذریعہ مقرر فرمایا, اور وہ ہے نکاح. کہ جو مرد یا جو عورت یہ چاہے کہ وہ اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرے تو نکاح کر لو. نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بولنا، ایک دوسرے کے جسم کو چھونا، بوسوں کی نار کرنا، یہاں تک کہ صحبت کرنا، سب حلال ہے. اور نہ صرف حلال بلکہ باعث اجر و ثواب، باعث اجر و ثواب. حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی رحمت سے دیکھتی ہے. اور دونوں ایک دوسرے کو کھلائیں پلائیں تو صدقے کا ثواب. شوہر جو کچھ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اس کا شوہر کو ثواب ملتا ہے. شوہر اگر اپنی محبت میں اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. بیوی اپنے شوہر کے منہ میں محبت میں ایک لقمہ رکھتی ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے خیرات کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمیوں کا ثواب ملتا ہے اس کو. کہ شوہر کو کما کر پیسے لانے کی وجہ سے ثواب ملے گا، بیوی نے ان کے پیسے سے کھانا پکایا اور اس نے خاتون سے کہا کہ تم اسے فقیر کو دے دو تو بیوی کو پکانے کا ثواب اور سفرے کا ثواب، اور نوکر کو، ملازم کو، غلام کو، باندی کو دینے کا ثواب. تو اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعہ رکھا ہے، حلال طریقہ اختیار کر کے جی بھر کے دیکھو، جی بھر کے بولو، چھو لو، یہاں تک کہ صحبت بھی آنا. اور صحبت کرنے پر بھی مرد عورت کو، میاں بیوی کو ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے حلال کھانا کھانے سے پیٹ بھرو تو ثواب، حالانکہ بھوک آدمی کی اپنی طبیعی اور فطری چیز ہے، لیکن چونکہ حلال طریقے سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ حلال کھا رہا ہے تو ثواب ہے. ایسے ہی اگر میاں بیوی آپس کا تعلق قائم کر رہے ہیں تو بھی حلال، حلال تو ثواب. دوسرا طریقہ ہے حرام، دوسرا طریقہ ہے حرام. حرام یہ ہے کہ نہ میرا مرد ہے نہ میرا مورت ہے، دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہے. تو اب ان کا ایک دوسرے سے شہوت پوری کرنا حرام ہے. اس شہوت کے اندر ناچنا، گانا، گانا گانا سننا اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا حرام، کیونکہ یہ اس ناجائز شہوت کو ابھارتے ہیں، وہ بھی گناہ کا ذریعہ ہے، وہ بھی حرام. ایسی شہوت سے نہ میرا مرد کا نہ میرا عورت کو دیکھنا، نہ میرا عورت کا نہ میرا مرد کو دیکھنا، دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا، دونوں کا ایک دوسرے کے جسم کو چھونا، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے صحبت کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ. وجہ یہ کہ اس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا. اصل تو ہے زنا، جو کہ قطعاً حرام ہے، ناجائز. اور تمام آسمانی شریعتوں کے اندر زنا حرام چلا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی شریعت تک جتنی آسمان سے شریعتیں آئی ہیں سب کے اندر زنا حرام. اور جو کام زنا تک پہنچایا وہ بھی گناہ، ان کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے تو آنکھیں زنا کرتی ہیں، یعنی انسان غلط جگہ اپنے اختیار سے نظر ڈالے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے. اب چاہے یہ کام عورت کرے چاہے یہ مرد کرے، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، لہذا یہ آنکھ کا زنا ہو گیا. دیکھنے کے بعد پھر آدمی چل کے چلتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے. عورت ہے تو مرد کے پاس آتی ہے, مرد ہے تو عورت کے پاس جاتا ہے, تو یہ چلنا یہ بھی زنا کے واسطے ہے, جیسے یہ بھی گناہ. پھر آپس میں گفتگو ہوتی ہے, یہ گفتگو بھی کیونکہ اسی ناجائز شہوت پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے اور ناجائز لذت لینے کے لیے ہو رہی ہے, لہذا یہ بھی گناہ اور یہ بھی زنا. پھر ہاتھ لگانے کا مرحلہ آتا ہے, یہ بھی کیونکہ ناجائز شہوت کے تحت لگایا جا رہا ہے یا لگایا جاتا ہے, لہذا یہ بھی ہاتھوں کا زنا. پھر اس کے بعد پھر یا تو آدمی سچ مچ زنا کر لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی خواہش کی تصدیق کر لی, یا پھر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے تو گویا اس نے شہوت کی تکذیب کر دی. تو اصل حرام زنا ہے, اس زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں وہ بھی زنا کے حکم میں ہیں اور وہ بھی گناہ ہیں, وہ بھی ناجائز. اور یہ ناجائز خواہش اور یہ شہوت مردوں سے, یہ بیریش لڑکوں سے پوری کرنا, یہ عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس لیے کہ عورتیں تو مرد کے لیے بہرحال اللہ پاک نے خود پیدا فرمائی ہیں, حلال طریقے سے استعمال کرو تو حلال, حرام طریقے سے استعمال کرو تو حرام, لیکن مرد کے لیے مرد, عورت کے لیے عورت, تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. لہذا جیسے کوئی عورت کسی عورت سے چمٹ کر اور بوسہ کنار کر کے اپنی شہوت پوری کرے تو وہ قتل حرام اور زنا سے بدتر, اسی طریقے سے کوئی مرد کسی مرد سے یا کسی لڑکے سے اپنی ناجائز شہوت کو پورا کرے تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ کر گناہ, کیونکہ کس گناہ کا عذاب اللہ پاک نے دنیا ہی میں نازل فرمایا ہے, اور وہ ہے قوم لوط کا عذاب. قوم لوط جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور ان پر وہ ایمان نہیں لائی تھی, وہ جہاں اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے وہاں مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے, تو اللہ پاک نے اس پر بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اتات الرجال شہوات من دون النساء, ارے کم بختو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو, وہ تو اس مقصد کے لیے ہم نے بنائے نہیں ہے. تو پھر اس پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس طرح عذاب آیا کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے جبریل امین نے ایک پر مارا اور زمین کی تہ سے زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے, اور پھر وہاں سے اس کو اوندھا کیا اور الٹا کر دیا, اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا, وہ جگہ آج بھی, اسے بحر میت کہتے ہیں, آج بھی اس پانی میں اس قدر خرابی ہے کہ کوئی پانی کا جانور اس میں زندہ نہیں رہے. تو پوری قوم کو وہاں سے زمین سمیت اٹھا کر کے الٹا کیا گیا, اتنا خطرناک عذاب ہوا. اس لیے وہ بھی وہ حرام اور قتل حرام اور موجب لعنت ہے. اور یہ تو ایسا حرام ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی حلال نہیں, یعنی شوہر خدا نہ خواستہ اپنی بیوی کو پیچھے سے استعمال کرنا چاہے تو حرام اور قتل حرام ہے. تو بیوی سے حلال نہیں تو لڑکوں سے اور بیریش مردوں سے کیسے حلال ہوگا, وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہے. یہ ہے خلاصہ اس کا. لیکن اب دیکھو ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں اصل زنا بھی بہت عام ہے, اور آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, دل کا زنا بھی عام ہے. اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ آنکھوں سے زنا کرنے اور ہاتھوں سے زنا کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا, اس لیے بعض نیک نمازی بھی اس میں مبتلا ہو جاتا, خاص طور سے بد نگاہی کا گناہ تو اتنا عام ہے کہ علامہ نے بنایا. بے پردگی چونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, شرعی پردے کا اہتمام نہیں, تو شرعی پردے کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے زنا اور اس کے جتنے بھی اسباب ہیں سارے عام ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے عورتوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے, اگر صحیح معنی میں ان پر عمل ہو تو نہ زنا ہو نہ زنا کے اسباب کا ارتکاب ہو. ایک تو عورتوں حکم دیا اللہ پاک نے شرعی پردہ کرنے کا, اور شرعی پردہ کا مطلب یہ کہ نامحرم عورتوں سے عورتیں اپنے آپ کو, نامحرم مردوں سے عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں. جس میں پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں حد تک امکان گھر کے اندر رہیں, بلا ضرورت بلا عذر گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ جو گھر میں رہیں گے تمام نامحرم مردوں سے پردے میں رہیں گے. پہلا حکم تو عورتوں کو یہ کہ جہاں تک ہو سکے وہ گھر کے اندر رہیں, بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہ نکلیں. اسی کہتے ہیں حجاب بالبیوت, گھروں کے ذریعے پردے کا پردہ کرنا, گھروں کے ذریعے پردہ کرنا, یعنی گھر میں رہ کر اپنے آپ کو پردے میں رکھنا, پہلا حکم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی نامحرم مرد نہ ہو, یہ مطلب ہے اس کا, یعنی کہ گھر کے اندر تو نامحرم مردوں سے کوئی پردہ نہ ہو بس گھر کے باہر ہو, یہ مطلب نہیں ہے. گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کے اندر اگر نامحرم مرد رہتے ہیں, جیسے دیور ہوتا ہے, جیٹھ ہوتا ہے, چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, ماموزاد بھائی ہوتے ہیں, خالداد بھائی ہوتے ہیں, تایاداد بھائی ہوتے ہیں, پھوپھیزاد بھائی ہوتے ہیں, ان سے بھی پردہ ہے. بس گھر کے اندر ہے تو اس طرح رہے کہ وہ اپنے محرم کے سامنے تو آئے جائے, لیکن کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ گھر میں رہے نہ گھر سے باہر. یہ جتنے بھی رشتے کے بھائی ہیں یہ سارے کے سارے مردانے میں رہیں, جہاں عورتیں ہیں وہاں نہ جائیں, وہاں نہ جائیں. بہرحال وہاں بھی صرف وہاں بھی پردے کا حکم. تو پہلے درجے کا حکم یہ کہ عورتیں جہاں تک ہو سکے گھر میں رہیں. گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی جتنے بھی رشتے کے یا آنے جانے کے, جیسے ملازمین بھی آ گئے, نوکر چاکر بھی آ گئے, سب سے مکمل پردے میں رہے. بس جو اپنے محرم ہیں یا شوہر ہیں بس اس کے سامنے بے شک آئے جائے کوئی حرج نہیں, کیونکہ ان سے پردے ہی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ عورت گھر میں نہیں رہ سکتی, اس کو کبھی نہ کبھی گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے گا, کبھی بیماری کی وجہ سے, کبھی ضرورت کی وجہ سے, کبھی کسی عادت کی وجہ سے, کسی وجہ سے باہر بھی نکلنا ہوگا. تو دوسرا حکم یہ دیا کہ حجاب بالبرقع, حجاب بالجلابیب, جب گھر سے باہر مجبوری میں نکلے تو منع نہیں ہے نکلنے کی, اجازت ہے, لیکن نکلے تو سر سے پیر تک اپنے پورے جسم کو چھپا کر نکلے. جو اس کا اپنا لباس ہے اس کو بھی چھپائے, جسم کو بھی چھپائے. راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھل سکتی ہے, اگر دونوں آنکھوں کی ضرورت ہو تو دونوں آنکھیں کھل سکتی ہے. اس کے ابھی آگے اگر جالی ڈال لے تو زیادہ بہتر ہے. آپ تو جب کھولے جب جالی وغیرہ اس کے پاس نہ ہو جس سے کہ راستہ دیکھ سکے, تو راستہ دیکھنا تو ایک مجبوری ہے. جب مجبوری ہے تو بقت ضرورت ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو ایک آنکھ کھول لیں, اگر ایک آنکھ سے کام نہیں چلتا تو دوسری آنکھ بھی کھول لیں, پھر بہتر یہ کہ نظر کے سامنے بھی چشمہ رہے یا جالی رہے, جس کو نقاب کہتے ہیں آج کل. نقاب ہوتی ہے بروزے کے اندر, اسی لیے ہوتی ہے تاکہ راستہ بھی نظر آ جائے اور چہرہ بھی نامحرم مردوں کو نظر نہ آئے. تو ضرورت کے وقت گھر سے نکلنا جائز ہے لیکن شرعی پردے, اور شرعی پردہ اس کا نام ہے کہ سر سے پیر تک مکمل اپنے آپ کو کسی برقعے میں یا کسی بڑی چادر میں لپیٹ کر نکلے, جس کے اندر نہ سر کھلے, نہ گلا کھلے, نہ ہاتھ کھلے, نہ پیر کھلے. تو مجبوری میں یہ حکم دیا. اور برقعہ بھی ہو تو ڈھیلا ڈھالا ہو اور بغیر پھوٹ پھوٹے والا ہو, ورنہ تو وہ بھی تو زیب و زینت میں آ جائے گا, اور وہ زیب و زینت میں آ جائے گا جیسے جیسے اندر کا زیور اور اندر کا لاتن کا لباس. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض عورتیں برقع پہن کے نکلتی ہیں مگر ان کے برقع میں ہر جگہ موتی چکے ہوئے ہوتے ہیں, پھول پھوٹے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تو لباس کے حکم میں ہے اور عورت بے پردہ ہے, بے پردہ ہونے کے حکم میں. بالکل سادہ غیر جازی برقع ہونا چاہیے. بقدر ضرورت بس وہ کھول سکتی ہے راستے دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ, چہرہ آنکھیں کھول سکتی ہے بس, باقی چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سخت مجبوری میں عورت کو ہاتھ کھولنے پڑ جاتے ہیں, پاؤں کھولنے پڑ جاتے ہیں, چہرہ بھی بعض وقت کھولنا پڑ جاتا ہے. جیسے بس میں بیٹھنے کے لیے, یہ جہاز میں سوار ہونے کے لیے, ٹرین میں چڑھنے کے لیے ڈنڈا تو پکڑنا پڑے گا, جب ڈنڈا پکڑیں گے تو ہاتھ تو کھلے گا, ایسی مجبوری میں ہاتھ کھولنے کی گنجائش. گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑے گا, پہلے تو وہ گھسے گے اندر تھا, باہر نکالنا پڑے گا. ایسے اترتے چڑھتے بعض دفعہ پاؤں بھی کھل جاتا ہے. اور گواہی لینی ہے ایئرپورٹ پر چیک اپ ہے تو وہاں کبھی خواتین ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی, تو چہرہ کھول کے دکھانا پڑتا ہے اور اس کے اندر وہ تصویر دیکھتا ہے کہ تصویر کے مطابق چہرہ ہے یا نہیں. ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کبھی چہرہ کھولنا پڑتا ہے, عدالت میں گواہی دینے کے لیے بھی چہرہ کھولنا پڑ جاتا ہے. تو جہاں کہیں مجبوری ہو تو بقدر ضرورت کھولنے کی بھی گنجائش ہے. وہ مجبوری کی بات ہے, عام حالات کی بات نہیں ہے. لہٰذا جو عورتیں عام حالات میں بھی صرف چہرہ کھولے رکھتی ہیں بلا ضرورت, وہ غلط کرتی ہیں اور ان کے لیے درست نہیں ایسا کرنا. عام حالات میں چہرہ کا ہی پڑتا ہے, یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی عورت کو چہرے سے کپڑا لگانا منع ہے, لیکن ساتھ ساتھ بے پردہ ہونا بھی منع ہے, چہرہ کھولنا ہی منع ہے, چہرے سے کپڑا لگانا ہی منع ہے. تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی دور کوئی کپڑا لٹکا لے جس میں سے راستہ نظر آ جائے, چہرہ نظر نہ آئے. اور یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ثابت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم اور بعض ازواج مطہرات حضور کے ساتھ حج کے سفر میں تھیں, تو ہم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ پر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے حوضج کہتے ہیں, اس میں دائمی پردے ہوتے ہیں, بائیں پردہ ہوتا ہے, پیچھے پردہ ہوتا ہے, آئے کا حصہ کھلا ہوتا ہے. جیسے ہماری گاڑیوں کے اندر آئے کا شیشہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تاکہ دور تک راستہ صاف نظر آئے, اور بعض مرتبہ دائیں اور بائیں پیچھے کا شیشہ کھالا ہوتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا اندر کون بیٹھا ہے, یہ سامنے کھلا ہوتا ہے. سمجھے ہم حوضج میں تھے, جب مرد نامیرا مرد سامنے سے گزرتے تو ہم کپڑا لٹکا لیا کرتے تھے آگے تاکہ ان سے پردہ ہو جائے, نہ وہ ہمیں دیکھیں نہ ہم انہیں دیکھیں. جب وہ گزر جاتے اور سامنے کوئی نہ ہوتا تو ہم کپڑا ہٹا لیتے, اس سے چہرے کا پردہ بھی ہو گیا اور چہرہ کپڑا چہرے سے دور بھی ہو گیا. وہی آج کل بھی اختیار کرتی ہیں جو نئے خواتین ہیں, با پردہ خواتین ہیں, وہ کوئی ہیٹ وغیرہ اپنے سر پر احرام کے اندر رکھ لیتی ہیں, اس میں نقاب لگی ہوتی ہے جو دھول لٹکی رہتی ہے, ایک ہاتھ اسے پکڑ لیتی ہیں, پھر آرام سے پورا سفر کرتی ہیں, آرام سے حج کرتی ہیں, آرام سے عمرہ کرتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں آتی, نہ میرا مردوں سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی کپڑے سے دور رہتا ہے. اور نامحرم عورتوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب وہ سفر میں نکلیں تو ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے, ان کا شوہر ہونا چاہیے. اگر سفر سفر شرعی ہے جو 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو اس میں اکیلے عورت کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں, کیوں اسی میں یہ فتنے کا اندیشہ ہے, گناہ کا خطرہ ہے. چنانچہ حج بھی اور عمرہ بھی حرمین شریفین کی حاضری بھی بغیر محرم کے نہ جائیے, وہاں محرم کا ہونا ضروری ہے. یہ عورتوں کو حکم ہے. اور ایک حکم یہ بھی ہے عورتوں کو کہ اگر مجبوری میں گھر سے باہر نکلے ہیں یا گھر کے اندر بھی اگر کوئی نامحرم مرد آئے تو پردے کے ساتھ ساتھ نظر بھی نیچی رکھیں, اپنی نظر کو نیچے رکھیں, جان کر قصدن کسی نامحرم مرد کے اوپر اپنی نظر نہ ڈالیں. تو نظر کو بھی بچائیں, اپنے جسم کو بھی چھپائیں, چاہے گھر کے اندر رکھ کر چھپائیں چاہے برقع اوڑھ کر چھپائیں, لیکن چھپائیں. یہ عورتوں کو اور دو حکم مردوں کو ہیں. مردوں کو ایک حکم تو یہ کہ وہ ہر حال میں جہاں تک ہو سکے اپنی نظر کو نیچی رکھیں, یعنی نہ کسی نامحرم عورت پر قصدن نہ ڈالیں. اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں, یہ حکم ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہرگز ہرگز کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں. مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے, یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو مرد سارے برقع پہن لیں. برقعے کا حکم عورتوں کا ہے, مردوں کو نہیں. مردوں کو تو بھائی دو حکم ہے, کہ قصدن کسی نامے میں عورت پہ نظر نہ ڈالیں, اگر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں, اور کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو کسی جگہ ایک نامحرم مرد نامحرم عورت تنہا ہوں گی تو تیسرا اور شیطان ہوگا. شیطان دونوں کے دل میں خیال ڈالے گا برائی کرنے کا, اور پھر ہو سکتا ہے برائی کروا لے. لہذا یہ جو گناہ ہے اس کی ابتدا سب سے پہلے نظر سے ہوتی ہے. زنا کا جو گناہ ہے اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے, چاہے نامحرم مرد نامحرم عورت کو دیکھے, نامحرم عورت نامحرم مرد کو دیکھے, پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ہیں. دیکھتے دیکھتے پھر آگے معاملہ بڑھتا ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر سارے مراحل اور سارے اسباب جمع ہو کر کے پھر آخر میں کامیاب یا ناکام آ جائے. لہذا شریعت نے سب سے پہلے مرد کو بھی الگ حکم دیا نظر نیچی کرنے کا, عورت کو بھی حکم دیا نظر کو نیچی رکھنے کا, یعنی نظر بچانے کا. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں الگ الگ حکم دیا. قرآن شریف میں مردوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن, یغضوا من ابصارهن ویحفظوا فروجهن. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کے نظر کی بے احتیاطی سے انسان کی شرم گاہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے. پہلا قدم آنکھوں کا زنا ہے, آخری قدم شرم گاہ کا زنا ہے. مردوں کو دو حکم دیے کہ نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں, کہ کسی بھی درجے کا کوئی گناہ زنا کیا نہ ہونا چاہیے. مردوں کو دفعہ الگ حکم دیا, عورتوں کو الگ حکم دیا. مقر المؤمنات یغضبن من ابصارهن, اور اے پیغمبر آپ عورتوں سے حکم دے دیجیے, مسلمان عورتوں کو حکم دے دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. ویحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر تیسرے حکم ہے ولا یبدین زینتهن, اور اپنی زیب و زینت نامحرم مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں. یہ پردے کا حکم آ گیا. پردے حکم الگ بھی اللہ پاک نے مستقل دیا, یہاں پر بھی فرما دیا, اور اپنی آرائش و زیبائش اور زیب و زینت کو نامحرم مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں, سوائے شوہر کے, ماں باپ کے اور محرم کے, کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ آنے لانے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو تین حکم عورتوں کو ہو گئے, دو حکم مردوں کو, اور دونوں کو الگ الگ حکم دیے. لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں, غلط جگہ جانے نہ پائے. قصدن تو ڈالے ہی نہیں, اچانک پڑ جائے تو فوراً ہٹا دیں. ہمارے ایک سکھر میں حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ہمارے سکھر کے مشہور بزرگوں سے ہیں. انہوں نے ایک شعر میں اس گناہ سے بچنے کا علاج اور نقصان دونوں کو بیان فرمایا. فرمایا نظر پر قدم ہو,
قدم پر زمین ہوں، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نظر پر قدم، قدم پر زمین، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری۔ کہ بھائی زمین پہ چلو، قدم زمین پہ رکھو، نظر نیچی رکھو، پھر تو اس گناہ سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر تم چلو اور نظر ادھر ادھر غلط جگہ ڈالتے ہوئے چلو، تو پھر دل کی جو پونجی ہے خوف خدا، اس کا چراغ گل ہو جائے گا، اور پھر بے احتیاطی ہوگی، اور اس کا انجام پھر دینا کافی ہوگی۔ تو بھائی اس گناہ کی کثرت ہے بہت زیادہ، اس کی طرف میں آئندہ ان شاء اللہ نظر توفیق جس سے متوجہ کروں گا۔ لیکن بنیادی بات آج میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کر دی، جس کو حضرت نے یہاں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، زنا اور اسباب زنا سب سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما، زنا اور اسباب زنا سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نظر کو پاک و صاف رکھنا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نظر کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، دل کے گناہوں سے، یا اللہ پیروں کے گناہوں سے سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب سے توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔